نحمد و نصلي على رسوله الكريم. في كتاب فیوز جزانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر عطا کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے، اور یہی اللہ والوں کا مقصود ہر زمانے میں رہا. اب یہ مجلس جس کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ 20 ذی الحجہ 545 ہجری میں حضرت کی خانقاہ شریف میں ہوئی تھی. یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے تھے جو آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. تصوف اسی تصفیہ کا نام ہے، تزکیہ اسی کا نام ہے کہ انسان کے اندر میں ہر وقت منفی جذبات ابھرتے ہیں، نفس منفی تقاضے کرتا رہتا ہے، اس پر قابو پانا آ جائے. منفی جذبات پر قابو پا کر اللہ کے اطاعت پر آیا جائے، ہر نافرمانی سے رکنے کی صلاحیت حاصل کی جائے. اور یہ مہینہ بھی اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے، یہ رمضان جو ہے اکثر عرض کیا جاتا ہے، یہ رمضان نہیں، رمضان کا معنی جھلسا دینے والا، یہ گناہوں کو جھلسا دیتا ہے. 11 مہینے مادی ماحول میں رہتے ہوئے مادیت کے اثرات دل پر پڑتے رہے، اور دل مادیت سے متاثر ہے، مادی لذتوں کے حصول کی فکر غالب ہے، روحانیت سے نہ آشنا ہو دے، تو یہ مہینہ اللہ پاک اس لیے دیتے ہیں کہ اس مہینے کی برکت سے روحانیت ابھرتی ہے، نفسانیت مغلوب ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کا تزکیہ ہوتا ہے. اللہ نے اس مہینے میں عمومی طور پر ایسا انتظام فرما دیا، سرکش شیاطین کو بند کر دیا، نفس کی قوت کو توڑ دیا، اور میدان ہمارے لیے صاف کر دیا کہ ہمت والو آگے بڑھو اور کوشش کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اس کا جو تاثیر ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں اترے گی. گزشتہ اتوار ہم نے کچھ عرصے کے بعد اس کو پڑھا تھا، تو تھوڑا سا دوبارہ پڑھ لیا تھا. ایک مثال دی تھی کہ تجھ پر افسوس، جب حریص کتا حیوان ہو کر شکاری کی تعلیم سے شکار کا اپنے مالک کے لیے محفوظ رکھنا سیکھ لیتا ہے، اور اپنی حرص اور اپنی فطرت کو ترک کر دیتا ہے، اور یہ عقاب و باز وغیرہ پرند بھی تعلیم کی بدولت اپنی طبیعت کی مخالفت کرنے لگتا ہے، اور ان شکار کیے ہوئے جانوروں کے کھا لینے کی عادت بدل ڈالتا ہے جن کو اپنے نفس کے لیے شکار کیا کرتا تھا. ہم سی بات ہے، عقاب ہے، باز ہے، یہ کتا ہے، ان کی عادت ہے، جھپٹا ایک پکڑا کھا لیا ہرس. لیکن جب شکاری کی تعلیم سے وہ اگر یہ اپنے ہرس پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، یہی خوبی ہے شکاری کتے کی، عقاب کی، باز کی، کہ تعلیم سے تہذیب سیکھ لیتا ہے، بھوکا بھی ہوگا تو کبھی بھی نہیں کھائے گا، اپنے مالک کے لیے اس کو، حالانکہ پہلے کھانے کی عادت تھی، اپنے لیے اپنے نفس کے لیے شکار کرتا تھا، اب وہ اس عادت کو بدل دیتا ہے، لا کے اپنے مالک کے لیے، اب اس سے جو مالک دے گا وہی کھائے گا، حالانکہ جب شکار کیا مالک پاک نہیں تھا. تو سماتے ہیں کہ اگر وہ یہ اپنی طبیعت کو ترک کرنا سیکھ لیتا ہے تو تیرا نفس انسان بن کر تعلیم کے زیادہ مستحق ہے کہ اپنی خوئے بد چھوڑ کر اپنے اعمال کو اپنے آقا کی نظر گزرانے کا. نفس کی خوئے بد کیا ہے؟ میں نے کیا ہے. یہ پھولتا ہے میں, اس کے اندر انانیت ہے, تجھے پتہ نہیں میں کیوں ہوں. کہتے اس نفس کو بھی انسان بن کر تعلیم کے زیادہ مستحق ہے کہ اپنی بری عادت چھوڑے اور جو اعمال کرے اپنے آقا کی, اپنے اللہ کی طرف, اس کی توفیق سے ہو کے میں کیا ابھی نماز پڑھی ہے, نفس تو پھولے گا کہ میں نے پڑھی ہے, لیکن تہذیب سکھانی ہے, میری کیا طاقت تھی کہ میں پڑھ جاتا, اللہ کا شکر ہے. اس لیے نماز کا سلام پھیرتے سب سے پہلے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر, وہی بڑی طاقت ہے اللہ کی. یہ پہلا لفظ زبان سے کیا نکالنا ہے؟ اللہ, اسی کی بڑائی ہے, یعنی اس کی توفیق سے نماز پڑھ لی ہے, ورنہ میرے اندر تو طاقت تھی ہی نہیں بالکل. یعنی کہ میں نے پڑھ لیا ہے, اللہ نے پڑھا لیا. پھر کیا؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. پھر اللہ سے معافی مانگنی, اس کی شایان شان ادا نہیں ہوئی. تو اس کی تعلیم کی ضرورت ہے, اس کو تعلیم دے اور سمجھا تاکہ وہ تیرا دین نہ کھائے, تجھ کو پارا پارا نہ کرے, اور حق تعالیٰ کی ان امانتوں میں خیانت نہ کرے. اس کی نگرانی میں دی گئی. مومن کے نزدیک اس کا دین گویا اس کا خون اور گوشت ہے, کہ اس کا تباہ کرنا کس طرح گوارا نہیں. اور تعلیم دینے سے پہلے نفس کو اپنے ساتھ مت رکھ. جس طریقے سے شکاری کتے کو, خواب کو, باز کو جب تک تعلیم نہ پا جائے اپنے ساتھ رکھنا خطرناک ہے. اس طرح فرما رہے ہیں تعلیم دے سے نفس کو ساتھ نہ رکھ, کیوں؟ دھوکہ دے گا, کھائے گا, پریشان کرے گا. جب وہ تعلیم پا جائے اور مالک کی اطاعت کا حق سمجھ لے اور مطمئنہ بن جائے, تو اس وقت جدھر بھی ہو جائے اس کے ساتھ اور کسی حالت میں سے جدائی مخصوص تیار کر. جب وہ اطمینان والا بن جائے گا اور بردبار, واقف کار اور مقصوم پر رضا مند بن جائے گا جو تقدیر سے اس کے پاس آئیں گی, تو گیہوں کے میدہ اور جو کی روٹی میں کوئی فرق نہ سمجھے گا. تعلیم کے بعد یہ کب؟ جب نفس نفس مطمئنہ بن جائے گا. اور جن باتوں کا محاصل صرف مزہ اڑانا ہے وہ رکھا ہو جائے گی. نفس کی سرشت کیا ہے؟ مزہ لینا ہے بس, جائز ناجائز کے نہیں, بس اس کو تو مزہ چاہیے. اس کا محاصل یہی ہے. لیکن جب مطمئنہ بن جائے گا تو جن باتوں کا محاصل صرف مزہ اڑانا ہے وہ رکھا ہو جائے گا. اب اس کی تربیت ہو گئی, اب یہ اللہ کی عطا کو راضی ہو گیا, اطمینان پکڑ گیا. اس لیے اب یہ جو عادت ہے اس کی دور ہو جائے گی, اور فاقہ اس کو کھانے سے زیادہ پیارا معلوم ہوگا. اب ہم سب فاقے سے ہیں, کیوں جی؟ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا جی؟ اللہ ذوق بیدار فرما دے, اس فاقے کا اپنا مزہ ہے. ذوق کی بیداری سے اس کا اپنا مزہ ہے. جو مزہ اس نہ کھانے کے اندر ہے, کیوں کہ یہ نہ کھانا کیا ہے؟ حکم کی تعمیل کے اندر ہے. دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقبولہ اکثر نقل کیا جاتا ہے, فرماتے تھے مجھے گرمی کا روزہ اور سردی کا وضو زیادہ محبوب ہے. گرمی کا روزہ اور سردی کا وضو. گرمی بھی کس زمانے کی اور عرب کی، مدینہ منورہ کی. جی زیادہ محبوب ہے. نفس تو چاہتا ہے کچھ رخصت ملے، کچھ آسانی ہو جائے، ٹھنڈے علاقے میں جا کے روزے رکھیں. اس لوگ کہتے ہیں نیوزی لینڈ میں بڑا اچھا موسم ہے آج کل، کیونکہ وہاں سردیاں شروع ہو رہی ہیں. آسٹریلیا کے اندر سردیاں شروع ہو رہی ہیں، ہمارے الٹ ہیں، بہت اچھا ہے. ارجنٹائن کے اندر سب سے کم وقت ہے روزے کا. چلو جی وہاں چلیں گے، نفس چاہے گا مری چلے جاتے ہیں. اور جو جگہیں اونچی اونچی ہیں جہاں ٹھنڈی علاقے ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں، مجھے گرمی کا روزہ زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور اس مشقت کے اندر یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر جس کے دل کا وہ ذوق اور خاصہ بیدار ہو گیا ہے، اس میں جو مزہ ہے اور بھی ہے. بات اتنی سی ہے کہ اس مشقت کو برداشت کرنے میں، اس ساقے کے اندر کھانے میں مزہ اپنا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں بھوکا رہنے مزہ اس کھانے سے زیادہ ہے. یہ ہمارے جب یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اب اس کو مزہ کس میں آئے گا؟ کھانے میں نہیں آئے گا، بھوکا رہے گا. اور کار خیر اور اطاعت اور اطاعت پر تیرا قوت بازو ہوتا ہے، اب تیری معاملت کرے گا، مخالفت نہیں کرے گا. یہ ہر نیک کام کے اندر اور قربانی کے اندر تیرا قوت بازو ہوگا، اب طبیعت اس کی بدل جائے گی. پہلے تو یہ چاہتا تھا مجھے بس ملے، اپنے مزے کا تعلق ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس اپنے مزے کی طلب میں بس اسی کو. اب اس کی طبیعت بدل گئی. سخی اور کریم، دنیا سے بے رغبت اور آخر میں بار رغبت بن جائے گا. سخی خوبص کام کرے گا، کریم اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا، اپنے پر نہیں، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے گا. اب سخی کریم بن جائے گا، دنیا سے بے رغبت، اب ناجائز کی رغبت نہیں رہے گی. دنیا تو ناجائز کا نام ہے، جائز خواہشات کو جائز طریقوں سے پورا کرنا دنیا نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہنوں میں بٹھانی. جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں ہمارے اندر میں، ان کو جائز طریقوں سے شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے پورا کرنا یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کب بنتی ہے؟ جب ناجائز کے پیچھے پڑ جائیں، یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے پیچھے. اب یہ دنیا سے کیا بن جائے گا؟ بے رغبت. اب اس کی ناجائز کی خواہش رہے گی، یا جائز کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا یہ نہیں چاہے گا، اور آخر میں بار بار بن جائے گا. اب اس کی جستجو یہی ہوگی کہ میرا ہر فعل، ہر قول، ہر حرکت، اس سے مجھے آخر میں مزہ ملے. اب اپنے ہر عمل کو اس پر پرکھے گا، دنیا کے لیے نہیں، یہاں کے منصب زیادہ وہاں کا منصب جائے گا، یہاں کے گھر سے زیادہ وہاں کے گھر کی طرف رغبت ہوگی. آخر میں بارکبت رغبت بن جائے گا. اب اس کی توجہ کدھر رہے گی؟ آخر اپنے ہر عمل کو پرکھے گا اس کے اوپر. اس کے بعد جب تو آخرت سے با رغبت اور مولا کا طلبگار بنے گا، وہ بھی تیرا صاحب اس کا طالب بنے گا. یہ جملہ ذرا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن بار بار یہاں تشریح کی جاتی ہے اس کی جو حالت تھوڑا سا اونچے درجے کا ہے. یہ ذرا بڑی کلاس ہوتی ہے نا، اس کے مضمون ذرا اونچے درجے کے ہوتے ہیں. حضرت جس کلاس میں ہیں اس حساب سے اس کا تذکرہ ہر بات میں کرتے ضرور ہیں، ہمیں عجیب لگتا ہے. اور اس کے بعد جب تو آخرت سے باہر رغبت اور مولا کا طلبگار بنے گا، تو تیرے ساتھ اس کا طالب بنے گا، اور تیرے قلب کے ساتھ اس کے دروازے کی چلے گا. بس اس وقت قسمت آئے گی اور کہے گی، کھا لے اے وہ شخص جس نے کھایا نہیں. اور پی لے اے وہ شخص جس نے کچھ پیا نہیں. یعنی مجاہدے کیے, ریاضتیں کی, تقدیر پر راضی رہا, غلط طریقے اختیار نہیں کیے, اس میں بھوک آئی, پیاس آئی, تنگستی آئی, افلاس آئے اور حالات آئے, ان سب میں سے گزر گیا, اپنی نفس کو روکا رکھا. نجائز کی رغبت دنیا کی بھی نہیں کی, پھر آخرت کی رغبت تو رکھی لیکن آخرت کی رغبت کو بھی پھر چھوڑ کر مولا کی رغبت کا طلب اس سے آگے. یعنی دنیا کی نعمتوں کی لذتوں کو چکھا اور پھر آخرت کی نعمتوں کی لذتوں کی جھلکیاں دیکھیں. اللہ دکھاتے ہیں اللہ والوں کو جو آخرت کی نعمتیں ہیں اس کی لذت دنیا کی بڑی سے بڑی لذت سے بھی بے شمار, بیس بہت زیادہ. اب اس کی جھلکی آتی ہے بس, کبھی کبھار حقیقت یہاں نہیں آ سکتی. کیسے آ سکتی ہے؟ تو میں کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے, یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ادنا جنتی جو ہوگا, ادنا سب سے نیچے درجے کا, اس کو اس جہان سے 10 گنا بڑی جنت مل جائے گی. اس کو پوری تفصیل ہے اس کی, پوری تفصیل ہے اس کی کہ جہنم سے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اس کو اس سے وہاں سے نکالا جائے گا. تو بڑی تفصیل ہے اس کی. پھر اس کو جنت کے قریب کیا جائے گا, پھر اور کیا جائے گا, اور پھر اس کو یوں کیا کیا جائے گا, چل تیری جنت ہے, اور وہ اس جہان سے 10 گنا بڑی ہوگی. جو گھسٹتا ہوا ہے سزا بھگت کر ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی معافی ہوگی, ہوگا ایمان والا, اپنے ایمان کی برکت سے پھر وہ سزا بھگت کر. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں یہیں سے پاک کر دیں, یہاں سے پاک ہو کے جانا, ورنہ پاک کر کے جائے گا جنت. وہاں کی پاکی آسان نہیں ہے جی, وہاں کی پاکی یہ نہیں سمجھے کہ چلو کوئی نہیں بھگت لیں گے, آسان نہیں ہے. پھر جب پہنچے گا اور اس کو 10 گنا جب بڑی جنت مل جائے گی, اس دنیا کے اندر تو وسعت ہی نہیں ہے وہاں کی نعمتوں کی لذتوں کی. اس لیے کہا جاتا ہے اگر کسی پر کھل جائے نا وہاں کی حقیقت, اس کا دل خوشی سے پھٹ جائے. شادی مرض ہونا خوشی میں مر جائے, دل میں سہاری نہیں ہے. انسان یہاں عجیب ہے, اس کے دل کے اندر نہ غم برداشت کرتا خوشی سے زیادہ خوشی سے ہی. ہمیں یاد ہے واقعہ ہمارے نشاط کلی کے سامنے, ایک صاحب رہتے تھے ہمارے ایم ای ایس میں تھے ملازم, ان کا کوئی پروموشن کا کیس جو ہے نا چلا, اور وہ کیس چلتے 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 جو ہے نا وہ کئی سال گزر گئے کورٹ میں تھا. پھر ایک دن فیصلے کا آ گیا کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا, اور صبح خوشی خوشی یہاں سے گئے کہ آج آسار تھے کہ آج فیصلہ میرے حق میں ہو گیا, مجھے اتنے سالوں کی ایریز بھی مل جائیں گے. خوشی خوشی کرتے رہے, اور جج نے فیصلہ سنا دیا اور ان کے ہاتھ میں قلم دیا کہ اس پر دستخط کریں, قلم ہاتھ میں, ہارٹ اٹیک. خوشی سے وہ جو اتنا لمبا تھا کیس, اور وہ اماؤنٹ بھی اتنی ظاہر ہوگی اتنے سالوں کی, اس فیصلے کی خوشی کو وہ سہارا. ایک دم گھر سے چیخوں کی ہوا بھائی, پتا چل گیا تھا صبح گیا کہ بڑی خوشی خوشی گیا, کیا ہوا پتا چلا جا رہا. یہاں انسان کا تو یہ حال ہے. اسی لیے جنت کی نعمتوں کی اگر یہاں جھلکی آ جائے عام آدمی کے, اس کے بس کی. تم عرض یہ کر رہا تھا اللہ والوں کو, اللہ پاک بعض اوقات بعضوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق تھوڑی سی جلدی دکھا دیتے, تھوڑی سی تو دنیا کی لذتوں کو بھی چکھا ہے اور پھر آخرت کی لذتوں کو بھی اس کی بھی جھلکی لی، پھر ان کے دل کے اندر اتنے اونچا حال آتا ہے کہ جس اللہ نے دنیا کی ایسی بہترین لذیذ چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور جس اللہ نے آخرت سے آخرت کی اس سے زیادہ لذیذ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، خود کتنا لذیذ ہوگا. یہ تصور جو ہے جس نے حسن کو پیدا کیا خود کتنا حسین ہوگا جی، یہ تصور جو ہے یہ آخرت سے پھر بے رغبت ہو جاتا ہے، پھر اسی کا لگتا ہے. یہ حضرت ہر بات دور کہتے ہیں، دنیا سے بے رغبت اور آخرت سے بے رغبت اور اس کے بعد آخرت سے بھی بے رغبت. اب کس کا رغبت ہو گیا؟ رغبت مولا جی. تو جب یہ اس کا طلبگار بنے گا تو یہ نفس جو ہے جو مطمئنہ بن چکا ہے وہ بھی تیرے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا اور تیرے قلب کے ساتھ اس کے دروازے تک چلے گا. بس اس وقت کی قسمت آئے گی جب اس کی یہ تربیت ہو گئی، نفسانیت نکل گئی، مضمحل ہو گئی، ناجائز خواہشات کی طلب ہی نکل گئی ہے اور رغبت بن گئی کس کی ہے؟ پہلے دنیا کی جائز چیزوں کی اور پھر آخرت کی رغبت، پھر مولا کی رغبت. اس مولا کی رغبت کے جب مل گئی ہے اور اس کے بعد اب یہ جو ہے نا قسمت آئے گی اور کہے گی کھا لے اے وہ سے جس نے کچھ کھایا نہیں، کہ وہ جو مجاہدے تھے نا دنیا کے اندر اب کہیں اب کھا، جس نے پیا نہیں روکا اپنے آپ کو اب پی. سمجھدار مریض کسی کے ہاتھ سے نہیں کھاتا بجز طبیب کے یا اس کے حکم. سمجھدار مریض کسی کے ہاتھ سے نہیں کھاتا بجز طبیب کے یا اس کے حکم سے. ہم مریض ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ مالک کون سی غذا بہتر ہے، طبیب جانتا ہے، معالج جانتا ہے. ہمارا اللہ بھی ہمارا طبیب ہے، ہمارا معالج ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی غذا ہمارے لیے کس وقت مفید ہے، کون سی مفید ہے. ہمارا علاج ہو رہا ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہمیں پابند کر دیا ہے ان لذتوں سے جو سارا سال ہم استعمال کرتے ہیں، ان خواہشات سے جن کو سارا سال ہم جائز طریقوں سے پورا کرتے ہیں. اب اپنے نفس کو ہم نے بڑی آسانی سے روکا ہوا ہے، صبح صادق سے گرو کر یہ ہمارا علاج ہو رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اس کا عدم ملوز رکھتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی موجودگی عدم موجودگی دونوں حالتوں میں ہرس کو چھوڑے رکھتا ہے. سمجھدار مریض کی بات کر رہے ہیں، بے سمجھ کی نہیں. بے سمجھ تو کیا، ڈاکٹر صاحب شوگر کم ہی نہیں ہو رہی، پریئر کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں. کرتا نہیں، آج کل عام ہے نا، یہ نا سمجھ مریض ہے نا، دوائیاں بڑھتی چل جاتی ہیں، کنٹرول کر ہی نہیں رہا. لیکن سمجھدار مریض جو ہے وہ مریض معالج کی موجودگی عدم موجودگی دونوں میں حرص کو چھوڑے رکھتا ہے کہ مریض وہ سمجھتا ہے کہ میرے معالج نے میرے فائدے کے لیے پرہیز بتایا ہے، روکا میرے فائدے کے لیے، وہ رکتا ہے موجود ہو یا نہ ہو اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھدار بنا دیں تو ہمارا اللہ بھی ہم سے یہی چاہ رہا ہے، ہم اس کی مرضی کا کھائیں، اس کی مرضی کا پئیں، اس کی مرضی کے اوقات میں کھائیں، جب کہا جائے کھائیں، روکا جائے رک جائیں. یہ تو رمضان میں مشکوری. آگے فرماتے ہیں وہ کھانا جو در حقیقت تیرے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، تیرے سوا کس کی طاقت اس کو کھانے. یہ توحید سکھائی جا رہی ہے، یہ الفاظ ہیں. اللہ کرے ہمارے دل کی بھی آواز بن جائے. وہ کھانا جو تیرے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، تیرے سوا کس کی طاقت اس کو کھانے. ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. لباس، مکان سواری اور بیوی جو تیرے لیے بنا دی گئی ہے، تیرے ساتھ کس کی طاقت ہے کہ ان کو لے یا پہنے؟ پھر یہ نادانی کیسے؟ نہ تجھے قرار، نہ عقل، نہ ایمان، نہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھنا. بہرحال یہ نادانی کے اندر ایمان والے کا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھ دیا ہے وہ میرے سوا کوئی اور اس کو لے نہیں سکتا. مولانا سیف خان صاحب رحمۃ اللہ اکثر سماتے تھے اس بات کو کہ رزق کا مسئلہ جتنا آسان ہے سمجھ میں آنا اتنا مشکل ہے. آسان اتنا ہے جو آپ کا مقسوم تقسیم ہو چکا ہے کسی کی طاقت نہیں اس کو بڑھا دیا کے بعد. مار حضرت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جب بھی کبھی کوئی پریشانی کا اظہار کرتا نا کہ جی میرے افسر نے جو ہے نا میری تنخواہ کم کر دی، مرتے وہ کون ہوتا ہے جی؟ ان اللہ یبسط رزق لمن یشاء و یقدر. اس سے ملتی جلتی کئی آیات ہیں کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، گھٹاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یہاں توحید کا امتحان ہوتا ہے. ہم ظاہر کے جو حجاب ہے ہمارے سامنے کرتے اللہ ہی ہیں، لیکن انہوں نے جو ایک پردہ ڈال دیا ہے نا اسی میں الجھے ہوئے ہیں. یہاں اسی کو فرما رہے ہیں اے حریص اور اے جلد باز، وہ کھانا جو در حقیقت تیرے لیے پیدا کر دیا گیا ہے تیرے سوا کس کی طاقت ہے اس کو کھا لے؟ لباس، مکان، سواری اور بیوی جو تیرے لیے بنا دی گئی ہیں تیرے سوا کس کی طاقت ہے ان کو لے یا پہنے؟ پھر یہ نادانی کیسی؟ نہ تجھے قرار ہے، نہ عقل ہے، نہ ایمان ہے، نہ حق تعالیٰ کے وعدہ کو سچا سمجھنا. اے مزدور، جب تو کسی کریم شخص کو کوئی کام کرے تو ادب کے ساتھ رہ. اے مزدور، جب تو کسی کریم شخص کا کوئی کام کرے تو ادب کے ساتھ رہ، اور ثروت اجرت مت مانگ، کیونکہ وہ دونوں سوال اور تقاضا کے بے ادبی کے بغیر ہی تجھ کو حاصل ہو جائے، کیونکہ کریم کا کام کر رہا ہے. جب وہ تجھ کو دیکھا ہے کہ تو حرص اور طلب بے ادبی کو چھوڑ چکا ہے تو وہ تجھ کو تیرے ساتھیوں سے جو تیرے ساتھ کام کر رہے ہیں تم تازہ بنائے گا، آسودگی بخشے گا، تجھ کو ان سب سے اونچا بٹائے گا. حق تعالیٰ کی مصاحبت اعتراض مناظر سے حاصل نہیں ہوتی. اگر اللہ پاک کی مصاحبت چاہتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں، اس کی دل بستگی چاہتے ہو، اس کا عرس چاہتے ہو، حق تعالیٰ پر اعتراض کے ساتھ جھگڑے سے نہیں مل سکتے. اعتراض کیا ہے؟ ہمیں کیوں غریب رکھا؟ ہم پر کیوں تکلیفیں آ رہی ہیں؟ ہمیں کیوں مغلوب کیا؟ یہ کافر کو کیوں عزت ملی ہوئی ہے؟ یہ نافرمان کیوں عیش کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے باغی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جھگڑا ہے. اس سے نہیں حاصل ہو سکتا. یہاں فرما دی کی مثال دے دی ہے نا، جیسے کریم کا کام کرو گے اور دیکھیے گا کہ اس میں ہرس نہیں ہے اور طلب اور بے ادبی چھوڑ چکا ہے تو تجھ کو تیرے ساتھیوں سے جو تیرے ساتھ کام کرے ممتاز بنائے گا، خوب دے گا اسے، آسودگی بخشے گا، تجھ کو ان سب سے اونچا بٹھائے گا. حق تعالیٰ کی مصاحبت اعتراض مناظر سے حاصل نہیں ہوا کرتی، بلکہ حسن ادب اور ظاہری اور باطنی سکون اور دائمی موافقت سے حاصل ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی سکھا دے حسن ادب اور ظاہری اور باطنی سکون. ظاہری کیا؟ زبان سے شکایت نہ، باطنی کیا؟ دل کے اندر بھی سکون ہو. بعض کا زبان پر نہیں ہے، دل کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، نہیں رہ جاتا اس کے لیے جی تکلیف کے لیے، یہ مجھے کیوں آ رہی ہے تکلیف. جو شخص تقدیر کی موافقت کرتا ہے تو اس کے لیے حق تعالیٰ کی مصاحبت دائمی بن جاتی ہے. اب یہ دائمی جہاں ہر وقت کی مصاحبت، ہر وقت اس کو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، اس کی صحبت محسوس ہوتی ہے، یہ ذوق کی چیز ہے. اللہ ذوق کو بیدار فرما دے تو تو وہ محسوس کرے گا اشارہ تو ہے لیکن اس کی لذت سے آشنائی سوائے اور ذوق کے اور نہیں کر سکتا. مانتے ہیں جو شخص اللہ کا عارف اور اس سے واقف ہوتا ہے اسی کے ساتھ قائم رہتا ہے نہ کہ دوسرے کے ساتھ. جو شخص اللہ کا عارف, عارف تو جس نے اللہ کو پہچان لیا, جس نے اللہ کو پہچان لیا, یہ پہچان کیا ہے اس کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو, اس کے جلال کو, اس کے جمال کو, اس کی صفات کمال کو, وہ اس سے واقف ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ قائم رہتا ہے نہ دوسرے کے ساتھ. جس نے اس کے جمال کا جس کو احساس ہو گیا, اس کی صفات کے کمال کا جس نے پہچان لیا, کہیں اور جائے گا اس کے ساتھ ہی رہے گا, اس کی مصاحبت اسی کی موافقت کرتا ہے نہ کہ دوسرے کی, اور اسی کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ مرتا ہے. جیسے دوسروں کے اصل یہ کیا ہے, اب یہ مطلب یہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کے سب لوگوں کو چھوڑ دے گا, نہیں, اب ان کے ساتھ جو تعلق ہوگا اس کی نسبت سے ہوگا. بیوی کو اس کا حق دے گا جو اس کی طرف سے متعین ہے, اولاد کو ان کے حقوق دے گا جو اس کی طرف سے متعین ہے, پڑوسی کو اس کا حق دے گا اس کی طرف سے متعین ہے. اب یہ دنیا کے اندر جو حقوق ہیں ان سب میں رعایت کس کی رکھے گا؟ اس حکم کی تجزیہ. کیوں؟ اس نے اس کو پہچان لیا ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی معرفت عطا فرما دے, معرفت کی حقیقت بھی سمجھا دے. آج کل اللہ معاف فرمائے کہ بول پھول بکنے والے کہتے ہیں معرفت یا گلا نہیں, جاہل صوفی ان کے بات جو مزہ ملتا ہے نا, یہ معرفت یا گلا نہیں. معرفت یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کی بریائی بڑائی, اس کا جمال, اس کا جلال, اس کی صفات کمال کو پہچان لینا. جو ان صفات کمال کو پہچان لیتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے, اور ایسی جاگزی ہو جاتی ہے پھر یہ اس کے لیے ہر ایک سے تعلق اس کا کہاں سے ہوگا؟ اس کی طرف سے ہوگا. یعنی یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے دوسروں کے لیے یہ دوسروں کی طرف سے مدد تاثر نہیں ہے, مخلوق کا تاثر نکل گیا, کسی کا خوف نہیں, کسی توقع نہیں, کسی سے امید نہیں, کسی کو بھروسہ نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی یہ اس کی کوئی جھلک ہی عطا فرما دیں, یہ ہم جیسوں کی وسیع ہوگی. یہ اللہ والوں نے جنہوں نے محنت کی نفسانیت سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے, غلط رغبات کو چھوڑا, غلط خواہشات کو چھوڑا ہے, ناجائز کو چھوڑا اور جائز میں لگے, تو اس کے اندر مریض ترقی ہوتے 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 ان کے دل کو اللہ نے مخلوق کے تاثر سے بالکل پاک اور صاف کر کے پھر اپنے لیے خاص کر لیا. اب ان کے دل کے اندر کا ایک حادثہ بیدار ہوا جس سے وہ جھلکی آنے شروع ہوئی, اور اللہ کا بھروسہ, اسی کا خوف اور اسی سے امید, اسی سے توقع, اب اس کے ساتھ ہو کر اس سے ایک دل بستگی, اب اس کی وجہ سے اور اس کے لیے مخلوق سے کام ہے. اب ہر ایک کو اس کا حق دے رہا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے کہ مبارک مہینہ بھی اس لیے ہے, یہ مجلس بھی اس لیے ہے, یہ ذکر بھی اس لیے ہے کہ اس ذکر کے ذریعے ہمارے دل کی صلاحیت درست ہو جائے. ہمارا دل جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کرنے کی مشق کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ایسا وابستہ ہو جائے کہ اس کے غیر کے تاثر سے خالی ہو جائے. تو اب ہم ذکر کی مشق کرتے ہیں. ہمارے ہاں ذکر قلبی کی مشق ہے, یعنی دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. ایک طریقہ یہ بھی ہے دل کی اصلاح کے لیے, ایک طریقہ ذکر خفی بھی ہے, اور اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں یاد کرو. عاجزی کے ساتھ और पुकारे बगैर नहीं, चुपके चुपके, और सुबह भी याद करो, शाम भी याद करो, यानी कसरत से याद करो और गाफली में सुनाओ। तो दिल को गफलत से बेदार करने का इलाज है कुरान, ये भी बता रहा है कि दिल में चुपके चुपके अल्लाह की याद बसा लो, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं फद करूनी अज़्कुरुकुम, जब तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। हमारा याद करना उसके नाम के साथ है। दूसरी जगह फरमा रहे हैं वज़्कुरिस्म रब्बी का व तबत्तल इलैही तब्सीला, रब को उसके नाम से याद करो और तबत्तुल के साथ यानी तन्हाई के अंदर सबसे अलहदा होकर। ये सलाहियत जो हासिल करनी है नफ्स के खिलाफ, तबीयत के खिलाफ, माहौल की गंदी फजाओं के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, इस सलाहियत को हासिल करने के लिए हमें मुस्तकिल कुछ वक्त निकाल कर तन्हाई में अल्लाह के नाम को दिल में रचाना पसाना है। ये तसव्वुर का जिक्र है कि तसव्वुर से दिल पर लफ्ज लिखें अल्लाह। जो रंग जिसको अच्छा लगे और तसव्वुर से दिल में तकरार मोहब्बत के साथ अल्लाह 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 अल्लाह, ये तकरार इतनी करनी इतनी करनी कि जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, उसका ध्यान ख्याल हमारे दिलो दिमाग में रग रग रेशे में ऐसे समा जाए कि तन्हाइयों के अंदर भी हमें उसकी हर अचात पर डाल दे, हर नाफरमानी से रोक दे। तो अल्लाह से मांगे, जो इससे मकसूद है दिल के अंदर शफाफत लताफत पाकिजगी अल्लाह हमें अता फरमा दे। अब इसकी थोड़ी देर मश कर लेते हैं है? तसव्वुर से दिल पर नफर लिखें अल्लाह, जो रंग जिसको अच्छा लगे है? और तसव्वुर से अब तकरार कर ले थोड़ी देर के लिए अल्लाह 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 अल्लाह।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفه واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. أكن يكني جائز حاجات دلي دل میں اللہ سے مانگ. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك الولاء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.